أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وفولح الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی آٹھویں مجلس ہے. سلسلے کا عنوان حقیقی حیات, اور جو آیت میں نے انتخاب کی وہ سورہ انفال آٹھویں سورے کی چوبیسویں آیت. بالکل مختصر سا خلاصہ کرتا چلوں تمہیدن, ارشاد ہو رہا ہے آیت میں کہ ایمان والو لبیک کہو اللہ کو اور رسول کو جب وہ بلاتا ہے تمہیں اس چیز کی طرف جو تمہیں حیات بخشتی ہے, اور جان لو کہ اللہ تمہیں اور تمہارے دل کے درمیان, انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے, انٹروین ہوتا ہے, اور بے شک اسی کی طرف تم کو بلایا جا رہا ہے, تم اسی کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے حشر کے میدان میں. ہم نے یہ بات شروع کی تھی یہ کہہ کر کے آیت آئی ہے سورہ انفال کی, کیونکہ آیت ہے جنگ بدر کے بعد, اور ایمان کی طرف آنے والوں کو حیات کی طرف بلایا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو, جو ایمان لا چکے تھے رسول کو آ کے لگ بھگ 15 سال ہو چکے تھے, اس کے بعد کا یہ مرحلہ ہے, تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت ہم کس طریقے سے سمجھ سکیں. اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ اب یہاں سے فوج سے پہلی مڑ بھیڑ ہونے کے بعد, جنگ لڑنے کے بعد, کامیابی کے بعد, جنگ کے مختلف احوال کو بیان کرنے کے بعد یہ سورہ حیات کی طرف آ رہا ہے. حیات کی طرف بلا رہا ہے کہ دیکھو اب جو تمہارا یہ مرحلہ ہے, یہ مرحلے کو تم سمجھ لینا, اور یہ مرحلہ تمہیں جو ابتدائی ایمان تم لائے تھے اور تم کو فردی طور پر ستایا جاتا تھا, تم پر ظلم کیا جاتا تھا, تم کو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا یا چھوٹے چھوٹے گروپس میں, اب وہ مرحلہ طے ہو چکا, وہ مرحلہ ختم ہو چکا. اب یہ نیا مرحلہ آیا ہے تم لوگوں کی زندگیوں میں کہ جس میں تمہیں اللہ سے مدد لے کر حیات کی طرف جانا پڑے گا, جو حقیقی حیات تک لے جا کر تم کو پہنچا دے گی, جس کے لیے میں نے وہ آیت پڑھی تھی کہ دنیا کی زندگی لہو اور لعب ہے, ان دار الاخرت الحی الحیوان, بے شک آخرت کی زندگی ہی سب سے حقیقی زندگی ہے کہ جہاں پر روح کو عام چھوٹ دے دی جائے گی. کل کی مجلس میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ روح دنیا میں مادے سے لڑنے میں اپنا کافی وقت صرف کرتی ہے تاکہ اللہ کے راستے پر مضبوطی سے ٹکا جائے. اللہ نے جو آزمائش کے لیے ہمیں خلق کیا ہے, اس آزمائش میں سب سے بڑی آزمائش ہماری یہ ہے کہ ہم دنیا میں متوجہ ہوتے ہیں اور دنیا کو اللہ سے ہٹا کر دیکھتے ہیں. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت کہہ رہا ہے قرآن، اس کی ہی تو ہے آسمان اور زمین، اور وہی تو زندہ کرتا ہے اور وہی تو موت دیتا ہے، وہی تو اول ہے، وہی تو آخر ہے، وہی تو ظاہر ہے، وہی تو باطن ہے. ان سب چیزوں سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، ان سب چیزوں سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. اور غافل ہونے کے بعد جب ہم مادے کو دیکھ کر اس سے اللہ کو بھلا کر لذت لینا شروع کرتے ہیں، وہاں پر وہ پوزیشن آتا ہے جہاں پر شیطان ہم کو تھام لیتا ہے، اس کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے، ہمارا اخلاص ہم سے چھوٹ جاتا ہے، ہم ہوتے ہوتے وہ ہو جاتے ہیں جو اللہ نہیں چاہتا اور شیطان اور ہم مل کے چاہتے ہیں. شیطان اور ہم مل کے چاہتے ہیں، وہ ہم کو کنونس کر دیتا جب ہم اللہ کی بات سے کنونس نہیں ہوتے. وہ ہم کو کنونس کر دیتا ہے جب ہم اللہ کی بات سے کنونس نہیں ہوتے، جب اللہ کے تعلق سے ہمارا یقین کم ہونے لگتا ہے، لذت مادی میٹیریل انجوائمنٹس سے ہم اتنے محظوظ ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہماری روح کا سفر رک جاتا ہے. اس لیے یہ جو آزمائش ہے روح کی یہاں پر، یہ اس کے مقابل کھینچنے والی فورسز سے ہے. الحاکم التکاثر، تمہیں اللہ سے غافل کر دیا کثرت مال اور اولاد اور دنیا نے. یہ کثرت مادی وہ وحدت اللہ کی، کثرت مادی کئی چیزیں، دولت مال، اس کے بعد بدن میں وہ سب چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت. یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، انسان کے پاس قرآن کہہ رہا ہے جانتے ہیں ظاہری زندگی دنیا کی، یعنی مال کا مزہ، کھانے کا مزہ، آل اولاد کا مزہ، زوجہ گھر دار سب کا مزہ، یہ سب تم لوگ جانتے. وہم ان الاخرت ہم غافلون، آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں. جو روح کی حقیقی زندگی ہے حیوان ہے قرآن کے حساب سے. تو یہاں پر ہماری جو کوششیں ہیں، یہ کوششیں کافی حد تک مادے پر غلبہ کرنے کی لیے ہے. یہ کثرت کو اس وحدت سے سمجھ کر اس کثرت کو اس وحدت کے تابع لانے کے لیے ہے. کیوں کہ وہ جو واحد ہے، احد ہے، سمد ہے، ایک ہی ہے، سول ہے، احد ہے، سمد ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اور قرآن کی آیت لیس کا مثل ہی شے، اس کے جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اس کی مثل کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. نہ وہ پیدا ہوا ہے، نہ پیدا کرتا ہے، لم یلد، نہ پیدا کرتا ہے، نہ پیدا ہوا ہے، اور نہ ہی اس کے برابر کوئی چیز اس کا کوئی ساتھی ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے کہ جو اس کی کمزوری اگر کوئی ہو تو اس کو دور کر سکے، اس کی کمزوری ہی نہیں ہے. ہم کو ضرورت پڑتی ہے اپنی کمزوری کو دیکھتے ہوئے کہ ہم اس سے مدد طلب کریں. لیکن جب ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ ہم کو کوئی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، تب ہم طغیان کرنے لگتے ہیں. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنا، انسان طغیان کرتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، اپنے حدود کو توڑ دیتا ہے، پار کر دیتا ہے جس میں اس کو رہنا چاہیے. کب؟ ارا استغنا، جو اپنے آپ کو مستغنی محسوس کرتا ہے. طاقت نہ خود کی تھی، نہ آنکھیں خود کی، نہ کان خود کے، نہ دل خود کا، نہ روح خود کی، اختیار بھی اللہ کا دیا ہوا، یہ سب کو لے کر فراموش کر دیتا ہے کہ آیا کہاں سے، اور طغیان کر بیٹھتا ہے. رسولوں کا کام پورے کا پورا یہی تھا کہ روح کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، اللہ کی عظمت روح کو تمہیں دینے کے بعد سے جوڑتے ہوئے. اللہ تو عظیم جب بھی تھا جبکہ روح کو بنایا نہیں تھا. تو اس کی عظمت ہماری خلقت سے نہیں ہے، ہماری خلقت اس کی عظمت سے ہے. ہم نے خدا کو عظیم نہیں بنایا، وہ عظیم تھا اس لیے ہم کو بنایا، وہ رحیم تھا اس لیے ہم کو بنایا، وہ رحمان تھا اس لیے ہم کو بنایا. اس کی رحمتوں کا نتیجہ ہیں ہم، اور رحمتوں میں سب سے اعلیٰ چیز جو بنایا، جس کے بارے میں خود کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، وہ ہے ہماری روح، جو ماں کے پیٹ میں تو ہم نے دی جاتی ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں سب اعضا گرو ہو کر ایک پوائنٹ کو کمپلیٹنس کے پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر باہر لا کر ان کو گروتھ دی جاتی ہے، اور وہاں سے وہ نکل کر آگے بڑھتے ہیں. روح وہاں پر دی جاتی ہے، لیکن روح کا پورا سفر آزمائش کے ساتھ جڑا ہوا ہے. روح دی گئی آزمائش کے لیے، روح دی گئی آزمائش کے ذریعے سے روح کو طاقت دینے کے لیے. اللہ نے روح کی خلقت کی بات کی ہے، روح کو بنانے کی بات کی ہے، روح کو امر کے ذریعے سے بنایا گیا ہے. اللہ لہ الخلق والامر، تبارک اللہ رب العالمین. یہ بھی اور ایک آیت ہے، اللہ کے پاس خلق ہے، کریشن کی طاقت ہے، بنانے کی طاقت ہے، والامر کمانڈ کی بھی طاقت ہے. میں نے اشارہ کیا تھا کہ روح کمانڈ کا نتیجہ ہے، اور ہماری جو خلقت بدنی ہے وہ مادے سے نکل کر آ گئی ہے، تو واسطہ ہے اللہ کے درمیان مٹی کا اور ہمارے تک، تو اس کو خلق میں لاتا ہے. جان لو کہ خلق بھی اس کے لیے ہے، اسی کا کیا ہوا ہے، اور امر بھی اسی کا دیا ہوا ہے. کیا ہوا وہی، دیا ہوا وہی، اور وہ بابرکت ہے جو رب العالمین ہے، سسٹینر ہے دنیا کا، تمہارا، سب کا، خلق کی حالت میں بھی اور امر کی حالت میں بھی. روح کو زندہ ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ روح کو جو حیات دی وہ مادی حیات سے افضل ہے، اور روح کو جو حیات وہاں ملے گی وہ یقیناً حیوان رہے گی. تو یہ روح کی حیات کیسے ہے آگے بڑھے گی؟ روح آزمائش میں آگے بڑھتی ہے، طاقتور ہوتی جاتی ہے. روح آزمائش سے بڑھتی ہے، طاقتور ہوتے جاتی ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. آج کی مجلس کا سلسلہ میں یہاں سے آگے بڑھا رہا ہوں. تو روح کو آزمایا جانا روح کے لیے رحمت ہے، روح کے لیے رحمت ہے. جس طریقے سے اچھے پڑھنے والے کے لیے ایگزام رحمت بنتا ہے، وہ اس عنوان سے رحمت بنتا ہے کہ اس نے جو سیکھا ہے اس کو پیش کرنے کی اس کے پاس صلاحیت ہے یا نہیں اس کو پتا چل جاتا ہے. اور کیونکہ آمادہ ہے تو منتظر رہتا ہے کہ ایگزام لیے جائیں. کھلاڑی اچھا کھیلنے والا چاہے نیٹ میں کتنا پریکٹس کر لے، لیکن کھیل کو پسند کرتا ہے کیونکہ چیلنج سامنے والی ٹیم سے آئے گا، ہے یا نہیں ہے؟ تو چیلنج تو انسان کی فطرت میں ہے لینا. اللہ کہتا ہے تمہاری سب سے اعلیٰ چیز کو بھی میں نے چیلنج دیا ہے جو دنیا نہیں دے سکتی، میں ہی دے سکتا ہوں. بدنی چیلنجز، کشتی، باکسنگ، جو بھی آپ کرکٹ، ٹینس، فٹ بال جو بھی لے لیں، وہ چیلنجز تو ہوتے رہتے ہیں. بڑے بڑے کپ ملتے ہیں، کروڑوں اربوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا جو روح کا چیلنج ہے جسے ہم کو ہی دیکھنا ہے، تو چیلنج پہ چیلنج کیا جاتا ہے. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے ہم یقیناً یقیناً ان کو آزمائیں گے، کچھ کچھ، کیسا کچھ؟ بشائم من الخوف، خوف کے ذریعے سے، والجو بھوک کے ذریعے سے، نقص من الاموال مال کے کم ہونے سے، نقص من الاموال والانفس والثمرات جانوں کے کم ہونے سے. اطراف میں لوگ ہمارے جاتے رہیں گے، ہم بھی ایک دن آئے گا چلے جائیں گے، کھیت سے ملنے والے، باغات سے ملنے والے ثمرات پھل، یہ سب سے آزمایا جائے گا. فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، تو بشارت دے دو صابرین کو. فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آزمائش جو ہے جب ہوتی ہے تو صابرین کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سب کا حساب کتاب تو اللہ ہی کے پاس ہوگا، ہم تو اسی کے ہیں اور اسی کی طرف ہماری بازگشت ہے. یعنی یہ سب جو ہمارے لیے ہو رہا ہے، یہ روح کا آزمایا جانا ہے. اس لیے ان کو کوئی شکایت نہیں ہوتی، اس لیے وہ صابرین ہوتے ہیں، جیسے آیت کہتی ہے بشر الصابرین. صابرین کو بشارت دے دو. صبر کا مطلب وہ حکمت سمجھ جانا آزمائش کی، ورنہ اگر حکمت نہیں سمجھے گا تو جیسے قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جب ہم اس کو دے دیتے ہیں تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور لے لیتے ہیں تو پھر بہت مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ نہ ہمارا دینا اس کے لیے اس کی اچھائی کے خاطر تھا، نہ اس سے لے لینا اس کی برائی کے خاطر ہے۔ وہ بھی دینا بھی آزمائش تھا، لینا بھی آزمائش ہے۔ تو جب مل جاتا ہے اللہ کے بندے کو کچھ زیادہ، تو جانتا ہے یہ آزمائش ہے، یہ ریوارڈ نہیں ہے، ریوارڈ نہیں ہے۔ اور جب لے لیا جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ سزا نہیں ہے، اللہ مجھے آزمانا چاہ رہا ہے، کیونکہ میں نے اللہ کی مخالفت میں نہ حاصل کیا نہ ہی میری اللہ کی مخالفت میں لیا گیا ہے۔ تو جو دیا گیا ہے وہ بھی اگر میں اچھا بھی کر رہا ہوں تو ہائر چیز ملی ہے، ہائر آزمائش ہوگی، اور لے لیا جا رہا ہے، کم لیا گیا تھا اب زیادہ لے لیا گیا ہے، تو پہلے کم آزمائش ہو رہی تھی، اب مجھے زیادہ آزمائش کی تیاری کرنا ہے، نتیجتاً مجھے اللہ سے مدد لینا ہے، جیسے کہ آیت نے کہا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، بے شک جان لو کہ اللہ تمہارے میں اور تمہارے قلب میں انٹروین کرتا ہے، حائل ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قربت سے فائدہ اٹھاتے جاتا ہے اور اپنے کو بلندیوں کی طرف لے جاتے جاتا ہے، جیسے جیسے بلندیاں ہوتی جاتی ہیں اللہ کی آزمائشیں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ اب کوئی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو ملٹیپلیکیشن تو نہیں سکھائے گا نا، اس سے سوال ملٹیپلیکیشن کا تو نہیں کرے گا نا، معمولی سے اس سے اگر سوال کیا جائے گا تو اس کے لیول کا سوال کیا جائے گا جو بھی وہ پڑھ رہا ہو۔ تو وہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ اونچے سے اونچا ہمارا ایگزام لیا جائے۔ رسولوں کے ایگزام ویسے ہی ہوتے تھے، ائمہ کے ایگزامز ویسے ہی ہوتے تھے، چیلنج بڑھاتے جاتا تھا اللہ، وہ پورا کرتے جاتے تھے، چیلنج بڑھاتا جاتا تھا وہ پورا کرتے جاتے تھے۔ قرآن کی آیت ہے اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے جب ابراہیم کو آزما لیا کئی باتوں سے، کلمات کئی باتوں سے، اور انہوں نے اسے پورا کیا آزمائش کو، الگ الگ آزمائشیں ہوئی، آگ میں ڈالے جانے سے لے کر اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم قبول کرنے تک، اور اس کے لیے آمادہ اپنے آپ کو کر لینے تک، بیچ میں اور کئی آزمائش، کلمات کہہ رہا ہے، کلمات یعنی کم از کم تین، اس سے بھی زیادہ، کئی باتوں سے اللہ نے آزمایا اور انہوں نے اس کو پورا کیا۔ تو کیا کہا اللہ نے، انی جاعلک کا لنا سے امام، آئے ابراہیم میں تمہیں لوگوں پر امام بنا رہا ہوں۔ اب ابراہیم نے جو آگے کہا وقال من ذریتی، کہا کہ میری ذریت، میرے آنے والی جو پروجنی ہے، میرے وہ لوگ بھی آیا وہی کریں گے، ان کو بھی وہ امامت ملے گی۔ جواب ملتا ہے کہ یہ ہمارا جو پوسٹ ہے وہ ظالمین تک نہیں جا سکتا، لا ینالو عہد الظالمین، بے شک ہمارا یہ پوسٹ جو تم کو ہم نے امامت کا دیا ہے، اگر تمہاری اولاد میں سے کوئی ظالم رہے گا تو اس کو امامت نہیں ملے گی۔ اس لیے نہیں ملے گی کہ ظلم اور امامت میں کوئی ربط ہی نہیں ہے، ظلم کرنے والا عدالت کی مخالفت میں جا رہا ہے اور امامت کا کام اور امام کا کام عدالت برپا کرنا ہے۔ لوگوں پر امامت کرنے کا مطلب ہے، لوگوں کو کیوں قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کو کتاب دی انبیاء کے رسولوں کے ذریعے سے، بیانات دیے، سسٹم دیا، میزان دیا، تاکہ لوگ عدالت برپا کر سکیں، اور اب لوگوں کا امام بنایا جا رہا ہے، یعنی عدالت برپا کرنے میں ان کو مدد کرے، ان کے لیے راہ فراہم کرے، امام العادلین بن جائے، عدل کرنے والوں کا امام بن جائے۔ تو ظلم کرنے والے کو عدل کرنے والوں کا امام بنایا جا سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ قرآن وہی بات کر رہا ہے، امامت کو ڈھونڈنا تو دیکھنا کہ ظلم سے کتنے اپنے آپ کو بری کر چکے ہیں، غلطی سے بھی ایسے کو امام نہ ماننا کہ جو اپنے میں ظلم رکھتا ہو۔ اپنے میں ظلم رکھتا ہو، ہم فقہا کے لیے جس کی ہم تخلید کرتے ہیں ان کے لیے صاف شرط ہے اماموں سے، وہ مشہور حدیث کہ من کانا من الفقہا صاحنا لنفس حافظا لدین مخالفا علی الہوا و مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوہ، جو گیارہویں امام سے ملتی ہے کہ تم کو چاہیے فقہا میں سے وہ جو اپنے نفس کو پاک رکھا ہے، صاحنا لنفس سے اپنے نفس کو پروٹیکٹ کرتا ہے گناہ سے، حافظا لدین اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، دین میں کمزوری آنے نہیں دیتا، جو خود اپنے دین کو کمزور رکھے وہ دوسروں کے دین کی باگ ڈور کیسے سنبھالے گا، ان کو کیسے گائیڈ کرے گا، مخالفن حلال ہوا خواہشات نفسانی اس کی ختم ہو چکی ہیں، اس نے اتنی مخالفت کی ہے اس کی، نتیجتاً متین لے امر مولا یعنی اللہ اور رسول اور اہل بیت جو اس کے مولا ہیں، انما ولیکم اللہ کے ذیل میں، یا اطیع الرہا و اطیع الرسول اولی الامر منکم کے ذیل میں، ان تینوں کی متی ہو، اطاعت کرے جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے متین لامر مولا، فلل عوام ان یخلدو، ہو عوام کو چاہیے کہ ایسے کی پیروی کریں، تقلید کی الگ ہی معنی لے لیے ہیں، وہ جو کرتا ہے اس کی پیروی کریں، اگر آپ کے یہ سچویشن میں وہ رہتا تو وہ یہ کرتا، یہ لکھ کر دیتا ہے آپ کو، فتویٰ وہی ہوتی ہے، میں اگر یہاں پر ہوتا تو یہ کرتا، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سائنن لے نفسے ہے، حافظن لے دینے ہے، مخالفن علی الہوا ہے، متین لے امر مولا ہے آپ سے بہت زیادہ، تو آپ کا کام اس کی پیروی کرنا ہے، پیروی اس اچھے کی کرنی چاہیے نا، تو ان شرائط کے ساتھ پیروی ہے، مفت کی پیروی نہیں ہے کہ کوئی بھی آ جائے اور ہم اپنے آپ کو امام کہہ دے اور ہم اس کی پیروی کرنے لگے چاہے وہ ظلم کرنے والا کیوں نہ ہو، ظالم امام کی تو مخالفت کرنے کا رول ہے، تو آزمایا جانا روح کی طاقت کا سبب ہوتا ہے، اور آزمائے جانے میں سب سے زیادہ طاقت انسان کو جو دیتی ہے روح کو وہ اس کی عبادت ہے، وہ اس کی عبادت ہے، عبادت یہاں سے شروع ہوتی ہے، فارمل عبادت کی میں بات کر رہا ہوں جس میں سب سے پہلے نماز آتی ہے، ان قبلت قبلت ما سوا ہوا ان ردت ردت ما سوا، اگر قبول ہو جائے تو ہر چیز قبول ہو جائے گی اور رد ہو جائے تو ہر چیز رد ہو جائے گی، اہمیت کی بہت بڑی چیز ہے، کیوں کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے، روح میں ایمان کو سینچنے والی چیز کا نام نماز ہے، مٹی میں ایک دانہ ہے اور دانے میں ایک بہت بڑے پیڑ بننے کی طاقت ہے، دانے میں ایک بہت بڑا پیڑ بننے کی طاقت ہے جو پھیلا ہوا ہے، قرآن اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، کلمتن طیبہ کشجرتن طیبہ اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، کیا کہہ رہا ہے، کلمہ طیب ایمان والا کلمہ کیا ہے، کشجرتن طیبہ یہ ہے شجر طیب کی طرح، ایک ایسے پاک جھاڑ کی مانند کہ جس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوں زمین میں اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں، اور عطا کرتا ہے اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے اذن سے، یعنی یہ سیزنل میوہ نہیں ہے، یہ سیزنل فروٹ نہیں ہے، میوہ اس کا توتی اکلہا کل حین بے اذن ربہا، اپنے رب کے اذن سے ہی خیر ہوتا ہے، تو نماز کیا کرتی ہے، اس کلمہ یہ ایمان کے کلمہ میں جو روح میں جگہ لیا ہے، مٹی میں نہیں ہے یہ روح میں یہ کلمہ نے جگہ لے لی ہے، ہم نے جب ایمان لایا دل سے خلوص سے اخلاص سے، اب اس کو سینچنا ہے، اس میں پانی ڈالنا ورنہ مر جائے گا، ایمان مر جاتا ہے اگر اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی ہے، جب ایمان کو حیات کی طرف حرکت نہیں دی جاتی اللہ اور رسول کے بلانے پر، جو آیت کا میرے مین موضوع تھا، لبے کہو اللہ کو اور رسول کو، آنسر کرو ان کے کال کو، جب وہ بلاتا ہے رسول اللہ اور رسول، جب اس کی طرف اس چیز کی طرف جو تمہیں حیات بخشتی ہے، تو حیات کس طریقے سے بخشی جائے گی، سب سے پرائمری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نماز کو پانی سمجھو روح کے اندر ڈالنے کے لیے، تاکہ ایمان کا درخت کلمہ طیبہ بن کر، شجرہ طیبہ بن کر پھیلتا جائے، جڑیں بھی مضبوط ہو جائیں، آسمان میں فرا بھی اس کے برانچز بھی پھیل جائیں اور پھل ملتا رہے، پھر ملتا رہے، آگے کام بڑھتا رہے۔ یہ شکل ہے روح کو سمجھنے والا، اس کی پیاس بھی سمجھ لے گا۔ یہ بدن کی پیاس نہیں ہے کہ انسان کو بھی سمجھ میں آتا ہے، بچے کو بھی، بڑا ہونے پر بھی اور چھوٹے بچے کو پیدا ہونے والے کو بھی سمجھ آتا ہے۔ اس کو اگر پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، تو وہ اس کا اظہار کر دیتا ہے۔ یہ جو پیاس ہے علم پر ٹکی ہوئی پیاس ہے۔ آپ کو اگر علم ہوگا، روح پہ اثر ہوگا علم کا، تب جا کر وہ پیاس کا احساس ہوگا، تو یہ پورا سفر جو ہے علم کا سفر بن جاتا ہے۔ اگر ہم علم کو استعمال نہیں کریں گے، روح کو پیاس لگے گی نہیں۔ غفلت کی حالت میں روح اپنے آپ کو بہت ہی شاداب محسوس کرتی ہے، پرآب محسوس کرتی ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کیا آ گیا ہے، کیا اس کو ہونا چاہیے۔ وہ روح کو نفس امارہ کے اندر دیکھتی ہے، جبکہ روح کے لیے نفس امارہ ابتدا ہے، جو بدنی خواہشات کا مرکز بننے کے نتیجے سے ہوتی ہے۔ زیرو سے جو بھی آپ ایڈ کریں گے وہ آپ کا علمی سفر ہوگا، وہ آپ کا علمی سفر ہوگا۔ دلیلوں کی تلاش، دلیلوں کی تلاش، ایک کے بعد ایک دلیل کی تلاش جاتی ہوگی، اور انسان کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اسی بنیاد پر انسان کو نجات ملے گی، اسی بنیاد پر انسان کو سزا دی جائے گی۔ لے یحلکا من حلکا ان بینتن و یحیا من حیا ان بینا۔ قرآن کہہ رہا ہے تاکہ ہلاک اگر جو ہو رہا ہے وہ ہلاک ہو جائے دلیل کی بنیاد پر، اور جس کو حیات مل رہی ہے اس کو حیات ملے دلیل کی بنیاد پر۔ حیات بھی اگر ملے گی تو دلیل کی بنیاد پر، ہلاکت بھی اگر ہوگی تو بھی دلیل کی بنیاد پر۔ فلاں چیز تم نے قبول نہیں کی، اس کا دوسرا حصہ یہ ہوا کہ تم نے کفر اختیار کر کیا، کفر کا نتیجہ یہ ہوگا۔ ایمان کے ریاکشنز کو ہم نہیں جانتے، اللہ کے علم میں ہیں، کفر کے ریاکشنز کو بھی ہم نہیں جانتے۔ ہم دلیل کو رد کر دیتے ہیں، اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ نتیجے کے ہم کنٹرول میں نہیں ہیں، ہم کو بس یہ ہے کہ یہ جاننا ہے تم کو، جان لو یا ورنہ غافلین میں سے ہو جاؤ گے۔ غافلین پر کیا تاری ہوتی ہے کیفیت، وہ ہم کو معلوم ہے، وہ ہم کو معلوم ہے، تم کو نہیں معلوم۔ جہاں تک چاہیں گے گرائیں گے، اگر ہماری طرف وہ متوجہ نہیں ہوں گے، اور اگر متوجہ ہو جائیں گے تو اسی بنیاد پر ہم ان کو جہاں وہاں تک اٹھائیں گے کہ تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہم تمہارے گمانوں کے حساب سے کام نہیں کرتے، اپنے علم کے تعلق سے، اپنے علم کی بنیادوں پر کام کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے بھر محمد والے محمد۔ اللہ کے علم سے ہم کو فائدہ اٹھانا ہے، اللہ کے علم سے ہم کو لینا ہے۔ علامہ بالقلم کہا، اقرا سے قرآن شروع ہوئی، رحمت کی اور رحمانیت کی بات کرتے ہوئے اس قافلے کو آگے بڑھایا۔ اس میں تو وہ دنیا ہے کہ جس دنیا کے لیے انسان اپنا سب کچھ بھی دے دے تو کم ہے۔ آپ تصویر کیجئے اللہ کی بتلائی ہوئی دنیا جس میں روح کو وہ آگے بڑھانا چاہ رہا ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے۔ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، یہ آیت کیوں ہے؟ جس کو سمجھ آ گیا اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کہا یہ میری نفس اگر میرے پاس رہ گئی تو اس کی تباہی اور فنا یقینی ہے، اگر اس کا سودا کر لوں تو اس سے بہتر سودا نہیں ہوگا۔ اور اللہ تو رؤوف ہے بالعباد، بندوں پر اپنے نرمی سے اور رؤوفیت کے ذریعے سے کام کرتا ہے۔ اب رؤوف اللہ کو بھی اگر ہم قبول نہ کرنا چاہیں اور کہیں کہ اب مل گئی سو چیز ہے جیسا چاہیں گے استعمال کر لیں گے. اے ملو ما شئتم انہ بما تعملون بصیر, جو چاہے کر لو, اختیار تم کو دیا ہوں, اختیار تم کو دیا ہوں. مگر یاد رکھو کوئی چیز تم اپنی مرضی سے کرو گے تو جہل پر بیسٹ ہوگی, کوئی بھی چیز تم اپنی مرضی سے کرو گے تو جہل پر بیسٹ ہوگی, اور کوئی بھی چیز جو میری مرضی پر کرو گے علم کے اور بنیاد اور بینات کے بغیر نہیں ہوگا. دلیل کے بنیاد بغیر دلیل کے کوئی چیز نہیں ہوگی. جس پر وہ آئے جو ابھی میں نے تلاوت کری ساجہ خاطی, تاکہ جو ہلاک ہو وہ بینہ کے ذریعے سے اور دلیل کے ذریعے سے ہلاک ہو, اور جو حیات پالے, حیوان پالے, حقیقی حیات پالے, وہ بھی دلیل کے ذریعے سے پائے. کس کس طریقے سے اللہ نے اپنی روش کو, اپنے طریقوں کو ہمارے پر اپنی صفات کے پورے 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 طریقوں سے, جو نام ہم مختلف اللہ کے لیتے ہیں اس کو ملک کہتے ہیں, خدوس کہتے ہیں, بادشاہ ہے ہمارا, ملک الناس, الہ الناس, پورا سورہ ہے ناس کا, لوگوں کا. یہ سورہ خل سے کیوں شروع ہوتے ہیں اس کا ایک سبب ہے, سیدھا سادہ سبب ہے. لوگ سوال کرتے تھے تو جواب کے لیے شروع میں خل یعنی کہو, اے رسول کہو, تو کچھ لوگوں نے یہ کہا یہ خل آنے سے جو ہے اس کی فصاحت ختم ہو جاتی ہے, کوئی چیز بولنا ہے اللہ کو بول دے کہ ہر جگہ خل خل کیا ہے کیا؟ جہاں خل کیا ہے وہاں پر سوال تھا, سوال کا جواب رسول کو اللہ دے رہا ہے, کہا ہے کہو, یعنی رسول اپنے سے نہیں کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں. رسول سے جب پوچھا گیا اللہ کا شجرہ لاؤ, یہودیوں نے آیا اور کہا کہ مشرکین جو ہے مائتھولوجی میں خداؤں کے باپ دادا, پردادا, سکر دادا ہوتے ہیں, چاہے وہ گریک مائتھولوجی لے لیجئے, ہندو مائتھولوجی لے لیجئے, یا آپ دوسرے قوموں کی انکاس کی ان کی جن کی بھی مائتھولوجی لیں گے, ان کے پاس ایک ہائرارکی ہوتی ہے, ایک لیول ہوتا ہے جہاں پر فلاں ہیں, پھر ان کے اوپر فلاں, ان کے اوپر فلاں, ان کے اوپر فلاں, ٹھیک ہے, جس طریقے سے قانون ان کے پاس تصور یہ ہے کہ یہ ہائرارکیز ہیں, ایک لیول کا خدا, اس کا باپ فلاں, ان کا دادا فلاں, ان کے پردادا فلاں, ان کے بہن فلاں, ان کے بھائی فلاں, یہ سبھی آپ کو مائتھولوجی میں ملیں گے. تو مشرکین کے پاس مائتھولوجی, اچھا رسول نکل کر آ رہے تھے امین میں سے جن کے پاس لکھنے پڑھنے کی صلاحیت نہیں تھی, ابھی ابھی عربی زبان رسول کے بچپن میں اس کو اسکرپٹ ملی تھی, تو اس لیے ان کو امی کہا جاتا تھا کہ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. تو رسول امی تھے تو امین میں سے تھے, تو امین کے تعلق سے ان کا یہ تصور تھا کہ یہ کچھ جانتے نہیں ہیں, اور ان کے پاس خدا کے لیے ایک شجرہ ہوتا ہے, لینیج ہوتا ہے. آئے رسول سے بولے کہ تمہارے جو خدا خدا تم کر رہے ہو ان کا شجرہ بتلاؤ ہمیں کیا ہے, تاکہ یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ شجرہ بتلا دیے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ انسپائر ہو رہے ہیں اپنی مائتھولوجی سے, اور اگر نہیں بولیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ کچھ ان کے پاس ہے. جیسے سوال ہوا ویسے جواب آیا, چھوٹا دو سطر کا جواب. ہم جب قرآن میں پڑھتے ہیں چھوٹے سوروں میں سے, سب سے چھوٹے سوروں میں سے, انا تینا سب سے, لیکن یہ والا اس کے بعد بہت چھوٹے سوروں میں سے, دو لائن قرآن کی عام قرآن جو لکھی جاتی ہے, قل ہو اللہ احد, کہو کہ وہ اللہ ایک ہی ہے, ایسا ایک ہے جس کے دو نہیں ہو سکتے, سول ہے, ایس او ایل ای, ایک ہی ہے, احد یعنی ایک ہی ہے, کہو کہ اللہ ایک ہی ہے. اللہ الصمد, وہ ایسا ہے کہ اس کے جیسا کوئی اور نہیں ہے, بالکل الگ, بالکل سبلائم, اس کے ساتھ کوئی چیز جوڑ ہی نہیں جا سکتی, صمد ہے, لم یلد ولم یولد, نہ وہ پیدا کرتا ہے نہ وہ پیدا ہوتا ہے. تو شجرہ ختم ہو گیا, اور نہ ہی اس کا کوئی کفو ہے کہ کوئی فیملی بنا سکے, ساتھی کوئی نہیں ہے. تو یہاں پر ان کو سمجھایا جا رہا ہے, قل یا ایھا الکافرون میں بھی صاف ہے, کافرین کلیئر کٹ چاہ رہے تھے کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو, آخر ہم کو بولو. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کیا ہے, سوراخ ہے. اسی طرح قل اعوذ برب الناس کا آیا, وہ سورہ بھی وہی معنی میں کہ لوگوں میں یہ تھا کہ بھئی خدا ہے تو کس کا, خاص ذات کا, کسی خاص اس کا, کسی برہمن کا, شتری کا, فلاں کا, ہر کے اپنے اپنے خدا ہو سکتے ہیں نا, کسی فلاں قوم کا, بنی ہاشم کا, قریش کا, کس کا جواب آ رہا ہے؟ کہو قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں رب الناس، تمام لوگوں کا رب، الہ الناس، تمام لوگوں کا معبود. یہ روش خل کے ساتھ اس لیے آتی ہے کہ اعلان ہے اور لوگوں کے لیے جواب ہے کہ اس کی وسعت سمجھو. یہ کسی ایک چھوٹے منطقے کے لیے، یہ عرب دنیا کے لیے آیا یا بھیجا گیا پیام نہیں ہے. انا ارسلنا کافتن للناس، اے رسول ہم نے تمہیں تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے قرآن کی آیت. یہ وسعت بیان اتنی ہے کہ یہ پوروں کو اپنے میں لے لیتی ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے، کوئی چیز بھی نگلیکٹ نہیں کرتا. ولا رجبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، یہ کوئی خشک و تر نہیں ہے، ہدایت سے مربوط چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے راستے کی طرف جانے سے مربوط چیزیں نہیں ہیں، روح کے سفر میں کام آنے والی چیزیں نہیں. کیونکہ روح کے سفر کی کتاب ہے قرآن. کہ روح سفر کرے گی تو کیسا کرے گی، اس کے لیے کیا کیا بادھائیں آئیں گی، کیا کیا رکاوٹیں آئیں گی، کہاں کہاں پر اس کو کیسے کیسے انبیاء نے اور اللہ کے نیک بندوں نے طے کیا ہے، اور تم بھی ان کو فالو کرو. وہ کیونکہ تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین مثال ہے، اور وہی تمہارے پر حجت رہیں گے. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اس طریقے سے ہم نے تمہیں متوسط قوم بنایا. لتکونوا شہداء علی الناس، یعنی تم اللہ کی روح کو لے کے، متوسط قوم کا مطلب یہ ہے کہ جو روح کو لے کے مادے پر کام کرتی ہے، مادے میں چینج لاتی ہے، میٹر میں چینج لاتی ہے. ہم نے پوری جو کوشش کی، انسان جو کرتا ہے اور دوسری دنیا کا کوئی جانور نہیں کر سکتا، وہ یہ میٹر کو چینج کرتا ہے، میٹر میں چینج لاتا ہے. وسط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم روح کو استعمال کرتے ہوئے مادے میں چینج لاؤ. وسط نہیں رہنے کا مطلب ہے یا ایک طرف ہو جاؤ یا مادے کے ہی ہو جاؤ، ڈوب جاؤ اس میں غرق ہو جاؤ، یا روح کے تعلق سے ہو جاؤ اور مادے کو چھوڑ کے دنیا میں کہیں اور کونے میں جا کے کوئی ویلیو کریٹ مت کرو، عبادت کرتے بیٹھ جاؤ اللہ کی، نہ اللہ کو وہ پسند ہے نہ اللہ کو یہ پسند ہے. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، روح کیسا اجتماع میں کام کرتی ہے اس کو تم بنیاد بنا کر لوگوں کے لیے مثال بن جانا. ویکون الرسول علیکم شہید، اور رسول تم پر گواہ بن جائیں گے، اور رسولوں کے آنے کے بعد تمہارے پاس اللہ کے یہاں پر کوئی حجت باقی نہیں رہے گی. اور ایک آیت تو اب یہاں کے اوپر کس کس طریقے سے اللہ ہم کو قریب لاتا جا رہا ہے، قریب لاتا جا رہا ہے اپنی رحمت کی اور روح کے سفر کو. اور ایک ہی سبب ہے دنیا کے خلق ہونے کا اور روح کے عطا ہونے کا، سوائے اس کے کہ مادے کا سفر نہیں، روح کا سفر طے پائے. اللہ سے قریب ترین جو چیز ہے اس کو رشد دیا جائے، وہ رشد آزمائش کے ذریعے سے ہوگی. تو آزمائش دی جائے تو کبھی یاد رکھیے گا، دنیا میں پریشان ہونے کی جگہ نہیں ہے، دنیا پریشان ہونے کی جگہ نہیں ہے، پریشانیوں میں مانا ڈھونڈنے کی جگہ ہے. ہر جگہ پر، چھوٹی پریشانی ہو، بڑی پریشانی ہو، کوئی بھی ہو. اور نہ ہم اپنی حیات سے آئے ہیں، نہ اپنی حیات سے زندہ ہیں، نہ اپنی مرضی سے مریں گے، مگر یہ کہ کوئی حرام موت کا انتخاب نہ کر لیں. وہ بھی قرآن میں کہا گیا ہے، اختیار جو تم کو میں نے دیا ہے نا، وہ حرام موت کا اختیار بھی آ جاتا ہے، مگر تم اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا. یہ اختیار کا غلط استعمال ہے، تم جیسا اختیار کا غلط دوسرے استعمال کرتے ہو. تو یہاں کے اوپر روک دیا جا رہا ہے. تو اللہ کی مرضی سے جیتے ہیں، اللہ کی مرضی سے مرتے ہیں، اور حتیٰ کوئی خودکشی بھی کرتا ہے، اس کی اللہ کی مرضی اس لیے ہے کہ اس اختیار سے کر رہا ہے جو اللہ نے دیا، مصرف اس اختیار کا غلط ہے. جس طریقے سے ہر گناہ اختیار الہی دیے ہوئے سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی مرضی کی مخالفت کرنے کا اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے. یہ خود موقع انسان کو ہلا دے. انبیاء اور ائمہ جو ہلتے تھے اللہ کے سامنے، جانتے تھے ہمارا اختیار یہ دنیا میں مخالفت کا ہے، اور کہیں چھوٹی سی بھی لغزش اگر ہو جائے تو وہ لغزش کو معمولی، آپ اس کو گناہ بھی نہیں کہیں گے. ہم کو حدیث میں ملتا ہے جناب داؤد کے سلسلے میں کہ اللہ نے ان سے کہا کہ داؤد تم بڑے اچھے بندے ہو، عبادت بہت اچھی کرتے تھے، کتاب دی گئی تھی زبور داؤد کو، بڑے پیغمبروں میں سے آتے ہیں، جناب موسیٰ کی قوم کے پیغمبر ہیں، لگ بھگ 800 سے 1000 BC کے دوران ان کا پیریڈ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہ داؤد تم بڑے اچھے بندے ہو مگر تمہارا ایک جو پرابلم ہے تم بیت المال سے کھاتے ہو. حرام نہیں تھا, حرام نہیں تھا, حرام بالکل نہیں تھا. بیت المال سے سبھی کھاتے تھے, اپنا حصہ لے کر کھاتے تھے, مگر اللہ کو پسند نہیں آیا. تم جو ہے اچھے بندے ہو لیکن بیت المال سے کھاتے ہو. 40 دن داؤد روئے, 40 دن تک روئے. گناہ نہیں ہے, گناہ بالکل نہیں ہے, ورنہ اچھے بندے نہیں بولتا. حدیث شروع ہوتی ہے کہ داؤد سے کہا گیا کہ تم نعم العبد ہو, بہت اچھے بندے ہو, لیکن یہ پرابلم ہے. 40 دن روئے تو ان کے لیے اللہ نے علن الحدید جو آیت ہم کو قرآن میں ملتی ہے وہ کیا کہ داؤد کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا جس کے ذریعے سے وہ زرہ بناتے تھے اور اس ذریعے سے ان کی معاشی زندگی چلتی تھی. ان کی معاشی زندگی اللہ نے اس شکل سے بدل دی. یہاں گناہ کا معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے. چھوٹی بھی لغزش جس کے اندر اللہ کا معیار فلفل نہ ہو وہ بھی رلا دیتا ہے دنوں کے لیے, رلا دیتا ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے داؤد کے اوپر فضل نازل کیا اور پہاڑوں سے کہا یا جبالو, اے پہاڑوں تم ان کے ساتھ ریزونیٹ کرنا, تم ان کی آواز کو پلٹانا اور اسی آواز کو تم سے ظاہر کرنا. چڑیوں کو بھی یہی حکم دیا گیا, قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے. اوبی ماہو وطیر, یا جیوالو اوبی ماہو وطیر, اے پاڑو تم ان کی آواز کو ریوربیٹ کرو, ریزونیٹ کرو. اور حکم دیا جا رہا ہے چڑیوں کو کہ وہ بھی اس کو ریزونیٹ کریں. اس طریقے سے تڑپ کر تلاوت کرتے تھے, اللہ سے دعا کرتے تھے. زبور میں دعائیں ہیں جو ابھی ہمارے پاس موجود ہیں. لوگ اس کو کبھی معجزہ سمجھیں یا جس طریقے سے قرآن میں آیت آئی ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ جو وہ پڑھتے تھے تو پہاڑوں سے آواز ریزونیٹ ہو کر واپس آتی تھی. اور چڑیوں میں بھی کئی ایسی چڑیاں ہوتی ہیں کہ جب ان کو کوئی آواز بار بار سنائی پڑتی ہے تو وہ اس کو دہرانے لگتی ہیں. جیسا کہ آپ کو لائر برڈ میں ملے گا LYRE کہ جو آواز بھی ہو, حتیٰ موٹر کی آواز ہو یا جنگل جہاں پر کاٹے جاتے ہیں RA کی کیوں آواز نہ ہو, وہ اس کو بھی امیٹیٹ کر دیتی ہے. تو اتنا جا کر پڑا کرتے تھے کہ چڑیوں میں وہ چیز آ گئی اور وہ پلٹا کر بولتے تھے, اور پہاڑوں میں جو آواز سے پڑتے تھے وہ پہاڑ ایکو کرتے تھے, ریزونیٹ کرتے تھے. یہ داؤد کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ احتیاط ہوتا تھا. سلیمان ان کے بیٹے, ان کی بھی قصے کہانی آپ کو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کو بہت دنیا میں دیا گیا. سلیمان کو ایسا ملک دیا کہ جس کا ایسا ملک کوئی کسی کو ملا ہی نہیں, ہواؤں پر ان کی حکومت رہی ہے. قرآن کی آیتوں سے بول رہا ہوں. اور عبادت اپنی جیسی ہوتی تھی ویسی ہوتی تھی, توجہ ذری اللہ سے ہٹی تو کیا. وہ بھی قصہ ہے قرآن میں, توجہ کریں جا کر دیکھیں. قرآن جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو سیریسلی پڑھیں, اور اگر اس کے تعلق سے اگر کچھ سوالات ہیں تو اپنے پاس کے علماء سے رجوع کریں کہ جو جینوئنلی ایکسپلین کر سکیں کہ بھئی یہ کس بات پر نازل ہوئی ہے اور کہاں لے جانا چاہ رہی ہے, روح کے سفر میں کہاں پر ہمارے لیے یہ مددگار ثابت ہوگی. یہ علماء کا کام ہے. علماء کا کام ادھر ادھر کے قصے سنا کر لوگوں کا دل بہلانا نہیں ہے, اللہ کے راستے پر لے جانا ہے. عالم کی اہمیت جتنی فضیلت ہم کو حدیثوں میں ملتی ہے یا قرآن میں اس کی اگر اہمیت ہے تو اسی لیے ملتی ہے کہ جہاں پر وہ اللہ کے راستے کی طرف بلائے, اپنی طرف نہ بلائے. شیطان ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے. اللہ کا کام اپنے سے باہر ہو کے کیا جاتا ہے, اپنے کو بھلا کے کیا جاتا ہے, حب نفس سے آزاد ہو کے کیا جاتا ہے, دین کی حفاظت کر کے کیا جاتا ہے, نفس کو اپنی کنٹرول میں لا کر کیا جاتا ہے. یہ سب اگر کام ہوتے جاتے ہیں تو اللہ کا راستہ آسان سے آسان تر بنتا جاتا ہے. سلوات بھیجے مر محمد والے محمد. مختلف چیزیں ہیں. علم ہمارے ہاں بغیر دلیل کے کوئی چیز ماننا نہیں ہے. لا تقوم علیہ السلام کا بے علم, اس چیز کی پیر بھی مت کرو, قرآن کی آیت, جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اب اس سے کیا کرے گا؟ یعنی ایک سپرسٹیشن بھی آپ کو قبول کرنے کا اللہ اختیار نہیں دیتا. توہم کا نام دین نہیں ہے, اندازوں کا نام دین نہیں ہے. پختہ دلیلیں بینات پر چلنا اور انہی کو اپنے دل میں جگہ دینے کا نام دین ہے. اللہ نے مختلف طریقوں سے ہم کو علم عطا کیا, لیکن آج کی دنیا میں مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہر علم, چاہے وہ دنیاوی معلومات سے مربوط ہو یا روح کے سفر کو آگے بڑھانے والا ہو, بات یہ ہے کہ دین نے روح کو مضبوط کر کر دنیا میں زیادہ سے زیادہ اثر چھوڑنے کی, مثبت پازیٹو اثر چھوڑنے کی صلاحیت پیدا کی. اسلام آیا, رسول آئے, دین دیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موومنٹ سٹارٹ ہوا جس کو آئمہ لیڈ کرتے تھے, جو علمی موومنٹ تھا, چاہے وہ زبان میں قانون ایجاد کرنے کا ہو, جس طریقے سے نحو جو علم ہے کہ ہم الفاظ کو پڑھیں کیسا, جملے میں کون سی چیز کیا ہوتی ہے, ورڈز کو کلاسیفائی کیسا کیا جا سکتا ہے, پارٹس آف سپیچ کیا ہے, اس کا سورس مولا کی طرف جاتا ہے. کلاسیفائی کرنا عربک گرامر کو کس طریقے سے, جو ابتدائی کام ہوا ہے وہ انہی کی طرف جاتا ہے. علوم میں جو لوگوں کو آگے بڑھایا گیا وہ وہیں پر جاتا ہے, یا پھر یا ان کی کوئی اولاد کوئی امام کی طرف جاتا ہے. جیسے جیسے زمانہ بدلتے گیا, علوم میں اضافہ ہوتے گیا, ایک کے بعد ایک امام کا فریضہ ہوتا تھا کہ دنیاوی معلومات کو بھی اضافہ کریں تاکہ اس کے ذریعے سے ایمان بھی بڑھے. آپ جیسے جیسے دنیا میں جائیں گے دنیا کے لیے فائدہ مند چیزیں ایجاد کریں گے, اور اس کے ذریعے سے آپ کی روح خود بلند ہو جائے گی. تو اس میں دنیا اور دین الگ الگ نہیں تھا. جس طریقے سے ہم کو ملتا ہے جابر ابن حیان, جو فادر آف کیمسٹری مانے جاتے ہیں, ان سے کہا جا رہا ہے, امام نے دعا لکھی ہے ان کے لیے اور ان کو کہا ہے کہ دیکھو, یاد کرو, یاد رکھو, گناہ نہ کرنا, کیونکہ گناہ سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے, اور اگر اخلاص ختم ہوتا ہے تو شیطان وارد ہو جاتا ہے, کیونکہ شیطان خود قرآن میں کہہ رہا ہے, اپنے طرف سے اللہ کوٹ کر رہا ہے کہ میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکاؤں گا, اور اللہ پہلے کہہ چکا ہے کہ تو سب کو بہکا سکتا ہے سوائے میرے مخلص. تم اخلاص کی کوشش کر لینا تو تمہارے لیے شیطان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. کتنا اچھا راستہ ہے تحقیق کرنے والے کو, مادے میں, یہ مادے میں تحقیق کرنے والے تھے, ان کو ایسے لوگوں سے ملنا پڑتا تھا کہ جو مادی علوم میں اس زمانے کے آگے بڑھ چکے تھے, جس کے اندر جادوگری یہ وہ سب کچھ تھا. علم کیمیا جس کو کہتے تھے, اس میں ہر قسم کی خرافات تھی, حتیٰ بت پرستی بھی تھی اسی کا حصہ. بتوں کے ذریعے سے چاہتے تھے کہ میٹر میں انٹروین کریں, میٹیریل چیزوں میں. تو اتنا پیوریفائی کیا علم کے ذریعے سے جابر کو کہ جابر فادر آف ماڈرن کیمسٹری بن گئے. اٹامک نمبر کا پہلا کام انہوں نے کیا. تو مادے میں جانا ہے اگر تو جاؤ, لیکن اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے جاؤ. اکنامک دنیا میں جانا ہو تو جاؤ, نہیں جاؤ گے تو اجڑ جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے. کتنی روایتیں ہیں, اگر تم اچھے ہو کر دنیا میں دنیا کے ریسورسز کو نہیں اپنے میں لاؤ گے, نہیں ایجاد کرو گے, تو وہ ان کے ہاتھوں میں جائیں گے کہ جو دنیا میں فساد برپا کرنا چاہ رہے ہیں, دنیا میں ظلم کرنا چاہ رہے ہیں. تو آج اگر ظالمین کے ہاتھ میں ہم پیسہ دیکھ رہے ہیں, ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں, تو یہ ہمارے چھوڑ دینے کے نتیجے میں ان کے پاس گئی ہے. ہم نے جب اللہ کی طرف نہ آتے ہوئے پیٹ کر لی, تو اللہ کبھی حرکت تاریخ کو روکتا نہیں ہے. تم اگر نہیں آؤ گے ہم دوسروں کو لا لیں گے. اللہ کے پاس کوئی قلت نہیں ہے, کئی آیتیں ہیں قرآن کی اس میں کہ اگر تم نہیں آئیں گے تو ہم لا لیں گے. ہم نے کون سے ایریاز میں جس میں ہم نے کام کیا تھا اور ہزار سال تک آگے تھے, ہم میتھس میں بہت آگے تھے, ہم کیمسٹری میں بہت آگے تھے, ہم فزکس میں بہت آگے تھے. فزکس کے مختلف چیزیں ہیں اس میں, جیسے آپٹک تھے وہ, اس میں ہم نے بہت بڑا کام کیا تھا. ہم سرجری میں آگے تھے. یہ ہزار سال, پانچ سو سال کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں, چار سو پانچ سو سال چھوڑ کر بات کر رہا ہوں, ہم ہر فن مولا تھے. لیکن جو ملا تھا اس سے دولت خوب ہمارے پاس آ گئی, اور اس دولت کے نتیجے میں ہم مادے میں غرق ہو گئے. مادہ آیا تھا علم کے ذریعے سے. جب ہم نے روح کو استعمال کرتے ہوئے مادے پر کام کیا تھا, ہزار سال میں یہ ہوا کہ وہ کھچتے 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 مادہ اتنا بڑھ گیا کہ ہم نے مادے کو اولویت دے دی, پریفرنس دے دیا, دنیا کی زندگی کو پریفرنس دے دیا. بل تو سیرون الحیات دنیا کر کر ہم نے ترجیح دے دی دنیا کو. کیا ہو گیا؟ وہ علوم جو ہم کو اپنی روح کی طاقت کی طرف سے مل رہے تھے وہ علوم ختم ہو گئے, اور ایک کامن فیلڈ پر آ گئے ہم ان کے ساتھ کہ جو دنیا کے علوم ایمان کے ذریعے سے نہیں لے رہے تھے. تو اللہ نے ایسے بھی مواقع ایجاد کیے کہ ایمان کچھ اور لوگوں میں بڑھ گیا, اور وہ ایمان کے نتیجے میں ان کے پاس چینجز آنے لگے. آپ ہسٹری کو, آج سے 150 سال کی ہسٹری کو, میں لمبی ہسٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں, 150 سال کی ہسٹری, 200 سال کی ہسٹری فقط امریکہ کی پڑھ لیں اور جرمنی کی پڑھ لیں, 200 سال کی ہسٹری پڑھ لیں, جو ان کی فکری اور ان کی سائنٹیفک گروتھ کا کیا سبب رہا, ان کی سائنٹیفک اور فکری گروتھ کا کیا سبب رہا آپ کو مل جائے گا. اس میں دین کتنا تھا, اس میں آپ کو جو بڑے بڑے ایجوکیٹرز رہے ہیں امریکہ کے ان کے نام بھی مل جائیں گے, آپ کو جرمنی کے جو مشہور مفکر تھے ان کے نام مل جائیں گے, ان کے الہی ہونے یا نہیں ہونے کے بارے میں بھی آپ کو پتا چل جائے گا, تاکہ یہ احساس نہ ہو کہ بے دین لوگوں نے یہ سفر کو آگے بڑھایا ہے. میکس ویبر کو آپ پڑھ لیں, جرمن, ان کی تھیوری ہے سوشیالوجی کے کیوں جرمنی گرو ہوا. آپ ڈیوی کو اور دوسرے ایجوکیشنسٹ جو امریکہ کے تھے, جس نے ایجوکیشن کی بنیادیں ڈالی اور جس کے نتیجے یہ یونیورسٹیز بنی, بڑے بڑے جو آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہم کہتے ہیں, ذرا ان کے بارے میں پڑھ لیں. یہ سب جب پڑھ کے دیکھ لیں گے تو پتا چلے گا کہ الہی ہونا اتنا ضروری ہے مادی دنیا کو شکل دینے میں, کیونکہ ابتدا مادے کو شکل کس نے دی؟ اس نے. اس میں کوئی ہوائے نفس تھی؟ محال. سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں, پاک ہے اللہ کی ذات ہر عیب سے ہر کمزوری سے, سبحان اس کو کہتے ہیں, امیکولیٹ ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں تو نہیں تھا. تو کائنات بن گئی پیورنس کی بیسس پہ جو اللہ کے ہاں ہے. کائنات چلے گی تو کیسے چلے گی, پیورنس کی بیسس پہ یا گندگی کے ساتھ؟ تو جو جتنا پیور ہوگا اللہ اس کو اتنی مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا, اور مادے پر اس کو اتنا کنٹرول دے گا کہ نہیں دے گا؟ یہ جب سب دے گا تو اصول تو ثابت ہو گئے. آپ اللہ کو قبول کر دیجئے, دنیا میں جانے کا طریقہ آپ سیکھ لیں گے, اور جیسے آپ نے وہ طریقہ سیکھ لیا, آیتوں پہ آیتیں قرآن کی آپ کو ملنے لگی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. سورۃ طلاق کی دوسری تیسری آیت کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جس نے تقوی اللہ کا اختیار کر لیا, یعنی اپنی روح کو میری کر دیا, تقوی کا مطلب خلاصتاً میں آسانی سے بتلانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جس نے اپنی روح کو میرا کر دیا, جس لیول پر بھی کیا, انبیاء انبیاء کے لیول پر, ائمہ ائمہ کے لیول پر, رسول رسول کے لیول پر, جو بھی جس نے بھی کیا, من یتق اللہ, جس نے اپنی روح کو ہمارے حوالے کیا جس لیول پر بھی کیا, یج اللہ مخرجا, اس کے لیے ہم نے راستہ نکال دیا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیا کہ اس نے گمان بھی نہیں کیا ہو. یہ اقتصاد ہمارا سدھر رہا ہے تقوی کے ذریعے سے. اتق اللہ ویعلمک اللہ کی تو آیت میں نے کل بھی پڑھی تھی, تم تقوی کر آپ اختیار کرو اللہ کا, اللہ تمہیں علم دے گا, فرقان دے گا. 4-5 آیتیں آپ کو آسانی سے یوں ہی مل جائیں گی, اور تحقیق کریں گے تو اور بھی آیتیں مل جائیں گی. تقوی سے علم جوڑ دیا, تقوی سے روٹی جوڑ دی, تقوی سے روٹی جوڑ دی, اور پاک, اور کہتا ہے جو اللہ, جو توکل جو اللہ پہ کر لے وہ اس کے لیے کافی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ تم نے گمان نہیں کیا. روح کے سفر میں جو انسان کی عقل کام کرتی ہے, روح کہاں سے کوئی چیز لے آئے گی اس کو پتا نہیں چلتا, اللہ کو پتا ہے اور اس کی طرف اس کو گائیڈ کرے گا. تو آپ کے دماغ میں جو نہیں ہوگا وہ اللہ آپ کے روح کے ذریعے سے آپ میں ڈال کر آپ کو ایک راستہ دکھا دے گا. جو تم نے گمان نہیں کیا تھا وہاں سے تم کو رزق دوں گا, اور جو اللہ کا توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور اللہ اپنے کام کو کسی نہ کسی طریقے پر کرتا ہے, بغیر کوئی قانون کے, بغیر کوئی سسٹم کے کام نہیں کرتا. یعنی اللہ جادو نہ کرتا ہے نہ جادو کے تم معتقد رہنا، کوئی بھی کام دلیل کے ذریعے سے ہوگا، اللہ کا حکم وہی ہے، اللہ کا طریقہ وہی ہے، اللہ کی سنت وہی ہے، اور اسی سنت کے اوپر میں نے بنایا جس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں کے بعد ایک تیزی سے ترجمہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں تاکہ تم لوگ اسی شکل پہ گرو ہونا۔ ابھی میں نے داؤد کا تذکرہ کیا، ایسا لہن۔ آج ہم دیکھیے قرآن کی جب آیتیں جو ہوتی ہیں تلاوت، وہ لہن کیسا ہوتا ہے، اس میں کوئی برائی نظر آتی ہے آپ کو؟ رسول نے ایک ہی بات کہی، یہ غم کی حالت میں نازل ہوئی ہے قرآن، اس کو غم کی ہی لہن میں پڑھنا، ٹیون میں، اور وہی فالو ہوتا ہے آج تک۔ بڑے بڑے مصری قاری جو ہیں یہ تو میوزیکل انسٹرومنٹس بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پریکٹس کے بعد وہ انسٹرومنٹس ہٹا دیے جاتے ہیں۔ انسٹرومنٹس استعمال ہوتے ہیں جو بڑے بڑے قاری ہوتے ہیں، جس کی آپ قرات کو سن کر تعجب کرتے ہیں، یہ دھن جو بٹھائی جاتی ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس پیچھے استعمال ہوتے ہیں ایک پوائنٹ تک، جب تک کہ ان کی آواز کو سہارا ملنا ہے۔ جب پرفیکٹ کر لیتے ہیں تو میوزیکل انسٹرومنٹس ہٹ جاتے ہیں، آ کر وہ اسٹیج کے اوپر یا مسجدوں میں جہاں پر بھی ہوتا ہے وہاں پر جا کر یہ تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ اچھی تلاوتوں میں انسٹرومنٹ کا بھی ایک رول ہے، آپ جان لیں۔ اللہ نے نہ آپ کو انسٹرومنٹ سے روکا، آپ کو اللہ نے فساد سے روکا ہے، اللہ سے پیٹ کرنے سے روکا ہے، اچھی آواز سے نہیں روکا۔ داؤد کی آواز کی جو بات کر رہا ہے، آپ نے اچھی آواز کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں پوری دنیا کچھ بھی کر رہی ہو، فساد برپا کر رہی ہو اچھی آواز کے ذریعے سے، آج آپ کے پاس اچھی آواز کے ذریعے سے بلانے کا ایک ہی خالی راستہ ہے جو قرآن ہے۔ آپ کو کس نے روک دیا قرآن تک؟ آپ بچوں کے دھنوں کو بھی ایجاد کیجئے جس میں فساد نہ ہو، جس سے آپ کے بچے ان کے دھنوں کے عادت نہ کریں، اور یہ دھنیں اللہ سے جڑی ہوئی ہوں گی۔ کوئی جیسا اقتصاد اللہ سے جڑا ہوا ہے، آپ کی اکنامک لائف اللہ سے جڑی ہوئی ہے، آپ کی کلچرل لائف بھی اللہ سے جڑی ہوئی ہے، آپ کی سوشل لائف بھی اللہ سے جڑی ہوئی ہے، آپ کی پولیٹیکل لائف بھی اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ ہم تصور کرتے ہیں کہ اللہ سے کوئی چیز جڑی ہوئی نہیں ہے، پوری چیزیں ان کی ہیں، ہم اللہ کا نام لے کے فقط سجدہ کر لیں۔ ارے جس کو شروع کرنا تھا اس کو ہم نے انتہا کر لی۔ نماز تو شروع کرنے کی، بلکہ رسول نماز پڑھتے تھے رسول بننے سے پہلے، تو رسول بنے۔ عبادت خدا جو کرنے کی عادت رکھتا تھا، اللہ کی شدت سے اس کو ضرورت محسوس ہوتی تھی اور اس ضرورت کو وہ اپنا لیتا تھا، اسی کو تو نبی بنایا جاتا تھا۔ بہتر جانتا ہے اللہ اپنی رسالت کو کہاں پر رکھے، اپنی نبوت کو کہاں پر رکھے۔ آیات قرآنی ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم کمپریہنسیولی کریں۔ وہی اللہ ہے جو ہر چیز پر حکم کرے گا، وہی اللہ ہے جو ہر چیز کو خلق کرے گا، اللہ لہ الخلق ہو والامر۔ یہ پورا آل انکمپاسنگ چیز ہے، پوروں کو سمیٹنے والی چیز ہے، ہر چیز کو اور ہر چیز پر اس نے رحمت کے ذریعے سے احاطہ کیا ہے، ہمارے قلوب پر بھی، ہماری روح پر بھی، ہر چیز اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ رحمت کو کیسے استعمال کیا جانا چاہیے، وہ ایک بہت بڑا سوال بن جاتا ہے آج کی دنیا میں۔ میں نے آپ کو کوشش کیا ان چند مدالس میں سمجھانے کی، جس حد تک میں چھوٹے بچوں سے خطاب ہوں، میرے بزرگ تو میری ہمت افزائی کے لیے آتے ہیں، کہ کس طریقے سے دین ایک بالکل ہی پیور سسٹم ہے، دلیلوں پر بیسڈ، اور وہ دلیلیں جیسے جیسے ہم سمجھتے جائیں گے وہ ہم پر واضح ہوتا جائے گا، اللہ کی شان ہم پر اور واضح ہوتے جائے گی۔ جیسے شان واضح ہوتے جائے گی ویسے ہمارے عبادتوں کی شدت بڑھے گی، اور جیسے جیسے عبادتوں کی شدت بڑھے گی ہم اللہ کی قربت اختیار کریں گے، اور اللہ کی قربت جو اختیار کرے گا اللہ اس کو اپنی قدرت میں سے بھی دے گا، اپنے علم میں سے بھی دے گا، تو وہ مادے میں اثر کر سکے گا، چینج لا سکے گا اللہ کی مرضی سے۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ یہ طریقوں پر رسول نے اتنی گہرائی سے، جو ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ گہرائی جو رسول و آل رسول کو سمجھ میں آتی تھی وہ کتنی نہیں ہوگی۔ مجھ جیسا ٹوٹ پنجا آپ کے سامنے کچھ آئے تھے ان آٹھ مجالس میں اب تک پیش کیا ہے، تو کم از کم اس میں کوئی ایک قسم کی سنکرونائز چیز نظر آ رہی ہے، ایک لیول کا توازن نظر آ رہا ہے۔ وہ لوگوں کو جو اللہ سے اتنے قریب تھے ان کو کیا نہیں نظر آتا ہوگا اس سسٹم میں کتنا توازن ہے۔ جس طریقے سے کائنات، ایک بڑی بڑی کائنات جس میں ٹریلینوں سٹارز ہیں اور بلینوں گیلیکسیز ہیں ہمارے آج کے بھی حساب سے، تو اب اس کو جیسا اللہ نے سسٹم میں بنایا ہے اور وہ اتنا بڑا سسٹم چل رہا ہے تو اسی طاقت سے اس سے زیادہ طاقت سے اس سے زیادہ پرفیکٹ روح کا سسٹم ہوگا، کیونکہ مادے سے بلند ہے اور روح ہم کو دی گئی ہے اللہ کی روح میں سے، نفخت فیہ من روحی. تو یہ سسٹم کی باریکیاں اس کائنات کی سسٹم کی باریکیوں سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، پرفیکشن اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. مادہ ایک لیول کا ایرر برداشت کر سکتا ہے، سسٹم جس طریقے سے چلنے والی گاڑی ایک لیول کا فرکشن رکھ کے ہی کام کرتی ہے، اگر فرکشن نہ ہو تو ایک انجن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا. تو اس میں مزاحمت ہے، ایک کانٹرڈکشن ہے مادے میں، ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے، اور اسی طریقے سے مادہ کام کرتا ہے. روح میں وہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. اب روح کو جو پرواز ملے گی یہاں پر، وہ وہیں پر رکاوٹ آئے گی جہاں مادے سے روح کو کام کرنا ہے. جہاں پہ اللہ سے روح کو کام کرنا ہے وہاں رکاوٹ ہی نہیں ہے. تو وہ درجے سے جب وہ آ کر دیکھتے تھے کہ کیا اللہ نے بہترین چیز عطا کی ہے، ایسا نہ کل شاہین خلق تو کہتا ہے قرآن میں کہ میں نے بہترین خلق کیا، جو کچھ خلق کیا اس میں میں آپ بھی شامل ہیں جو اللہ کی امانت کو لیے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. تو جب رسول کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ وہ چیز کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو رسول اس حالت میں آ جاتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. رسول کا ذاتی فائدہ نہیں تھا، وہ لوگ ایمان لاتے تھے، ان کو آگ میں دیکھنے کے نتیجے میں وہ مسترب ہوتے تھے کہ کیا کے لیے آئے تھے اور کیا لے کے جا رہے ہو. جب جنگ بدر میں اسرا کو لایا گیا رسول کے سامنے، اس میں سے کچھ ان کے رشتہ دار بھی تھے، رسول مسکرانے لگے، رسول کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، بچپن سے دیکھا تھا. کہنے لگے کہ اے محمد، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اے محمد ہم یہ گمان نہیں کر سکتے تھے تمہارے بارے میں کہ تم ہماری یہ حالت دیکھ کر، ہماری یہ مجبوری دیکھ کر ہم پر مسکراؤ. یعنی ہم نہیں سمجھتے تھے کہ تم ہم سے ایسا کرو گے، یعنی ہماری مصیبت پر مسکراؤ گے. رسول نے کہا نہیں نہیں، میں آپ لوگوں کی مصیبت پر نہیں مسکرا رہا ہوں، میں اس بات پر مسکرا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو جنت تک لانے کے لیے آپ کے ہاتھ پیر بننا پڑ رہا ہے. میں آپ کی وہ رخ نہیں دیکھ رہا ہوں جو ایک عام آدمی دیکھ رہا ہے، میں وہ رخ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ہاتھ پیر بن کے جنت کی طرف لانا پڑ رہا ہے. رسول کو یہ فکر تھی کہ ایک بھی چاہے وہ جنگ کرنے آیا ہو اور مارنے کے لیے بیٹھا ہو، وہ بھی ہدایت سے دور نہ ہو. یہ درد رہے کہ رسول زندگی گزارتے تھے، اور قرآن نے کئی آیتوں میں یہ اشارہ کیا ہے، کھل کر کہا ہے مارے ڈال رہے ہو تم اپنے آپ کو، باخ ان نفسک. یہ رسول کے نواسے حسین، بار بار کہہ رہا ہوں منیت کے دائرے والے حسین، حصول جیسے حسین، رسول کی مرضی کو قبول کرنے والے حسین اور اللہ کی مرضی کو قبول کرنے والے حسین. تو بار بار یہی کہتے تھے میں یہ جا رہا ہوں اللہ کی اور رسول کی مرضی کو پورا کرنے کے مقصد سے، وہی جواب دے رہا ہوں کہ جہاں پر جواب دینا ہے ہم اپنے سطح پر دیتے تھے، حسین اپنے سطح پر دے رہے تھے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. حسین کہہ رہے تھے کہ یہ صدا میرے کانوں میں آ رہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جب پکارے اس چیز کی طرف، بلائے اس چیز کی طرف جو تمہیں حیات بخشتی ہے، تو لبیک کہو. حسین نے اللہ کو بھی لبیک کہا، رسول کو بھی لبیک کہا. بار بار جو لوگ مل کے کہتے تھے کہ رک جاؤ، تو یہی کہتے تھے مجھے رسول نے خواب میں آ کر کہا ہے کہ سفر کو آگے بڑھاؤ. وہ خاموش ہو جاتے. میں نے پڑھا تھا عبداللہ ابن جعفر کو اپنے چچیرے بھائی اور بہنوں کو یہی کہا تھا کہ امان نامہ لایا ہوں مدینے سے، آپ واپس آ سکتے ہیں مدینے کو. کہا نہیں، کوفے کو جانا ہے. نانا نے کہا ہے رات میں خواب میں آ کر کہا کہ سفر کو آگے بڑھاتے جاؤ. اسی طریقے سے کئی اشارے امام کو ملتے رہے، یا اللہ کی طرف سے یا رسول کی طرف سے. اور کربلا یہ جواب حسین ہے، یہ لبیک حسین ہے، یہ لبیک حسین ہیں. آٹھویں محرم ہم تذکرہ کرتے ہیں قمر بنی ہاشم کانا یدعا قمر بنی ہاشم، پکارا جاتا تھا عباس کو قمر بنی ہاشم کے نام سے، یہ وہ وقت تھا کہ پانی بند تھا، نو محرم تھی، عصر کا وقت تھا، ہلچل مچتی ہے اشقیاء کے فوجیوں میں، آواز آتی ہے امام کے کانوں تک، امام کے کانوں تک آواز آتی ہے، عباس کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عباس دیکھو یہ ہلچل کس لیے ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عباس جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شمر آیا ہے ابن زیاد کا خط لے کر، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ یا تسلیم پر ان کو آمادہ کرو، اور اگر تسلیم نہیں ہوتے ہیں تو جنگ شروع کر دو، اس لیے عمر سعد نے لشکر کشی کا حکم دیا ہے، یہ ہلچل اسی کی ہے، یہ کھلبلی اسی کی ہے۔ آتے ہیں اور اطلاع دے دیتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ عباس جاؤ ان سے بات کرو، بات کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو یہی بات عمر سعد سے سننے کو ملتی ہے کہ یا تسلیم یا جنگ، ہمیں جواب ابھی چاہیے، ابھی جواب چاہیے۔ حضرت عباس جانتے تھے امام حسین کا جواب کیا ہوگا، لیکن اطاعت کی منزل یہ تھی کہ جب تک امام سے نہ سن لوں نہیں بولوں گا۔ واپس آتے ہیں کہتے ہیں یا امام یہ کہہ رہے ہیں، امام کا جواب جو حضرت عباس بھی جانتے تھے، ہائے ہاتھ من الذلہ، ذلت ہمارے قریب ہی نہیں آ سکتی، ہم ذلت قبول کرنے والے ہوتے تو کربلا میں نہ ہوتے۔ جاتے ہیں اور امام حسین کہتے ہیں کہ دیکھو اگر وہ ابھی لشکر کشی کر رہے ہیں تو ان سے ایک رات کی مہلت مانگ لینا، کیونکہ مجھے نماز سے محبت ہے، میری روح کو میں سیراب کرنا چاہ رہا ہوں، آخری وقت میں چاہ رہا ہوں کہ اپنی روح کو سیراب کر لوں۔ پانی نہیں دو گے نا، روح کو تو سیراب کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، تم کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے پانی پر دیا ہے، وہ بھی کچھ مدت کے لیے، لیکن روح کو سیراب کرنے کا اختیار تو اس نے اپنے پاس رکھا ہے، تو مہلت لے لو۔ انی احب الصلاۃ، مجھے محبت ہے نماز سے۔ حضرت عباس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ قبول نہیں ہے، لیکن ایک سوال ہے کہ یہ ایک رات کی مدت چاہتے ہیں امام، اور کیونکہ شام ہوتی رہتی ہے اور دستور جنگ یہ نہیں ہے کہ شام میں جنگ ہوا عام طور پر، تو وہ قبول کر لیتا ہے، شب عاشور آ جاتی ہے، حسین اپنے اصحاب کو، بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بیٹوں کو، سب کو جمع کرتے ہیں، کر کے آخری وقت یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اپنی بیعت تم سے اٹھا لیا ہوں، تم لوگ جا سکتے ہو، سب سے پہلے اٹھ کر کلام کرنے والا شخص، شخصیت حضرت عباس کی ہوتی ہے۔ اٹھتے ہیں کہتے ہیں یا امام ہم نے تو آپ کے بعد زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کیا، ہم آپ کے بعد زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں رکھتے، کہہ رہے ہیں کا مطلب یہ تھا کہ جو چیز تصور میں نہیں ہے وہ کریں گے کیسے، آدمی کوئی چیز تصور کرتا ہے پھر کرتا ہے، وہ یہ تصور بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے کہ آپ کے بعد ہمیں جینا ہے۔ اس کے بعد دوسرے اصحاب اپنے اپنے طریقوں سے کہتے ہیں کہ اگر ہم کو 70 مرتبہ مار بھی ڈالا جائے اور زندہ کیا جائے تو یا امام آپ سے ہم نصرت کو دور نہیں ہونے دیں گے، ہماری مدد آپ کے ساتھ ہی رہے گی، خوشحال کر دیتے ہیں امام کو اور بی بیوں کو. وہ وقت بھی آتا ہے جب سب اصحاب شہید ہو جاتے ہیں، ہاشمیوں کی شہادتیں ایک کے بعد ایک پیش کی جانی شروع ہوتی ہیں، سب کے جانے کے بعد عباس تنہا رہ جاتے ہیں امام کے ساتھ، کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے اجازت دے دیجئے. امام کہتے ہیں کہ تم تو علمدار لشکر ہو. کہتے ہیں کہ وہ لشکر ہی کہاں ہے یا امام جس کا میں علمدار ہوں. قسم پرسی ہے، امام اکیلا ہے اور عباس اس نے میدان طلب کرنے کے لیے کھڑے ہیں سامنے. کہتے ہیں کہ یا عباس تم تو دیکھ رہے ہو نا خیموں میں پیاس کی کیا شدت ہے، بچوں کا بل بلانا، پانی کے لیے اگر سبیل کر سکتے ہو تو جاؤ. حرکت کرتے ہیں عباس فوجوں کی طرف، خطاب کر کر کہتے ہیں ان کو کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ پانی کیوں روکے ہو؟ ایک جواب ملتا ہے شمر کی طرف سے کہ اگر تمام دنیا پانی ہو جائے اور ہمارا اختیار اس پر ہو تو ہم ایک چلو پانی بھی نہیں دیں گے، یہ ہم ایک چلو پانی بھی نہیں دیں گے. اس کے بعد عباس حملہ کرتے ہیں، فرات تک پہنچ جاتے ہیں، پانی بھر لیتے ہیں مشق میں. اب واپسی والا سفر بڑا کٹھن تھا کیونکہ مشق میں پانی تھا اور عباس کو پانی پہنچانا تھا خیموں میں. تو عباس نے وہ راستہ اختیار کیا جہاں پر درخت تھے تاکہ دور سے کوئی تیر نہ مار سکے اور پانی بہہ جائے. لیکن وہ جو راستہ تھا جو درختوں کے نزدیک سے گزرنے والا، وہ راستے پر مشق تو بچ سکتی تھی لیکن بدن عباس کا حملوں سے نہیں بچ سکتا، ورنہ کھلے میدان میں کون ہے وہ جو عباس کے ہاتھ تک پہنچ جائے؟ کھلے میدان میں کون ہے وہ جو عباس کے ہاتھ تک پہنچ جائے؟ عباس کے ہاتھ پانی کو پہنچانے کے لیے کٹے ہیں، اپنے کو بچانے کے لیے نہیں کٹے، اپنے آپ کو پانی کے حوالے کر دیا عباس نے کہ میں نہ رہوں، میرے ہاتھ نہ رہے لیکن پانی چلا جائے. دایا ہاتھ منقطع ہوتا ہے، مشق کو منتقل کرتے ہیں، بایاں ہاتھ بھی منقطع ہو جاتا ہے. افراد کے نام موجود ہیں جنہوں نے دایاں اور بایاں ہاتھ منقطع کیا عباس کا، پھر بھی آگے بڑھتے ہیں لیکن ایک تیر آ کر مشق کو چھید دیتا ہے. مشق کا پانی بھی جاتا ہے، عباس کی امید بھی جاتی ہے. مشق کا پانی بھی جاتا ہے، امید بھی جاتی ہے، اب میں اپنے امام کو اور ان کے بچوں کو سیراب نہیں کر پاؤں گا. اپنے آپ کو گھوڑے پر ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد جو حملہ ہوتا ہے ایک گرسر پر پڑتا ہے، عباس گھوڑے پر نہیں سنبھل سکتے، بغیر کوئی ہاتھوں کے سارے زمین پر آ جاتے ہیں. امام حملہ ہو کر کر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جس حالت میں عباس کو امام نے دیکھا ویسے کوئی شہید کو نہیں دیکھا، ایک آنکھ میں تیر پیوست، سر پر گھٹ کا مار، ہاتھ منقطع. اس حالت میں دیکھ کر کہتے الان انقطع ظہری وخلت حیلتی، اب میری کمر ٹوٹی ہے، اب میری تدابیر ختم ہو گئی ہیں، کم ہو گئی ہیں. اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں مدینے میں ام البنین اپنے ہاتھ سے زمین پر قبروں کے نشان بناتی ہے اور کہتی ہے مجھے تم نے شروع کر دیا، تم نے حسین کو بچانے کے لیے اپنی شہادتیں پیش کر دی اور اپنے بچوں پر نوحہ کرتی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.